ইয়াশার হযরত খালিদ বা তাইব সাহেব খান প্রকাশন রাখেন। হম জিসসে জিন্দা ও হওয়া হে কে নাহি হে, হম জিসসে জিন্দা ও হওয়া হে কে নাহি হে, পোশিদাই কুদরত কি আতা হে কে নাহি হে, হম জিসসে জিন্দা ও হওয়া হে কে নাহি হে, পোশিদাই কুদরত কি আতা খুশবুয়ে উতর জাতি জিসকি দিলো জাতক, খুশবুয়ে উতর জাতি জিসকি দিলো জাতক, ও ইতর ভি ফুলো মে বসা হে কে নাহি হে, ও ইতর ভি ফুলো মে বসা হে কে নাহি হে, খুশবুয়ে উতর জাতি জিসকি দিলো জাতক, ও ইতর ভি ফুলো মে বসা হে কে নাহি হে, ও শীদাই কুদরত কি আতা হে কে নাহি হে, জো খুল কে বস জায়ে তো কহলাতি হে বারিশ, জো খুল কে বরস জায়ে তো কহলাতি হে বারিশ, বর ছুপ কে গুজর জায়ে ঘটা হে কে নাহি হে, বর ছুপ চর ছুপ কে গুজর জায়ে ঘটা হে কে নাহি হে, জো খুল কে বরস জায়ে তো কহলাতি হে বারিশ, বর ছুপ কে গুজর জায়ে ঘটা হে কে নাহি হে, اکثر جو دعاؤں کو کیا کرتی ہے نادم، اکثر جو دعاؤں کو کیا کرتی ہے نادم، پنہا دل مجتر کی دعا ہے کہ نہیں ہے، پنہا دل مجتر کی دعا ہے کہ نہیں ہے، اکثر جو دعاؤں کو کیا کرتی ہے نادم،
دواؤں اکثر جو دواؤں کو
اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم، تنہا دل مجدر کے دعا ہے کہ نہیں ہے،
دعا دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا، بظاہر آدمی بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں کھاتا ہے اور دعا سے لیکن کام بن جاتا ہے، تو دواؤں میں ناکامی کے بعد دعا میں کامیابی، یہ ہے اصل چیز کہ دوائیں کام نہیں آتی لیکن دعائیں کام آتی ہیں، ڈاکٹر بھی جب کسی مریض سے بالکل مایوس ہو جائے تو کہتا ہے اب دعاؤں کی ضرورت، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ دعاؤں کی ضرورت، دوا کا نمبر تو بعد میں ہے، اپنے گھر سے ہم جب نکلتے ہیں تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ دعا کر کے نکلو، کہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل میں بات ڈال دے، اور وہ صحیح معنی میں بیماری کی تشخیص کرے، پھر جو دوا تجویز کرے وہ دوا بھی فائدے پہنچائے، کیونکہ دوا جب انسان کے اندر جاتی ہے تو وہ اللہ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ اسے فائدہ پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے فائدہ پہنچانے کا تو وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر حکم نہیں ہوتا تو چاہے وہ لاکھوں کی دوا ہو کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو یہ ہے کہ اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم، دوائیں نادم ہو جاتی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی دوائیں کھائی اس سے شفا نہیں ہوئی، لیکن ایک اللہ والے کے ہاتھ اٹھے دل مستر سے دعا نکلی اور اللہ نے قبول کر لی تو دوائیں شرمندہ ہو جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ شفا کیسے مل گئی، کیسے ہو گیا ایسا، یہ تو ممکن نہیں تھا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تو اسی کو طائف صاحب نے جو ہے وہ شعر میں کہہ کر کہنے کی کوشش کی ہے، اور بہت کامیاب کوشش ہے ماشاءاللہ،
اکثر جو کیا کرتی ہیں دواؤں کو نادم، پنہا دل مجتر کی دعا ہے کہ نہیں ہے، عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور، عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور، پوشیدہ وہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے،
ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں حیا کا مادہ رکھا ہے, الا یہ کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ عورت کے اندر حیا کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسی عورت ہو, جب مرد آتے ہیں تو کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو چھپانے کی. یہ اصل میں وہ فطرت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے چہرے پر پردہ بھی کر لیتی ہے, چھپا بھی لیتی ہے اپنے آپ کو, ہر ایک کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتی. اور جب حیا انسان کی اڑ جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تیری حیا فوت ہو جائے تو تیرا جو جی چاہے کر. اب جو خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے, اس کے نتیجے میں ان کو مردوں کے ساتھ گپ شپ کرنا, بے محابہ بے جو ہے وہ اختلاط ان سے کرنا, ان کے ساتھ مذاق کرنا, تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, یہ سب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر وہ اسی طریقے سے ان کی حیا کا مادہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. پھر مردوں کے ساتھ وہ آنکھ ملا کے باتیں کرتی ہیں, لیکن جن لوگوں کی آنکھوں میں اللہ نے حیا رکھی ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کی آنکھوں میں حیا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ حیا کا مادہ رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان میں حیا کا مادہ ہوتا ہے وہ دوسروں سے شرماتا ہے, لیکن جب انسان کی حیا گم ہو جائے تو پھر اس کا جو جی چاہے کرے, پھر نہ وہ باپ کی سنتا, نہ ماں کی سنتا, نہ اللہ کی سنتا, نہ اس کے رسول کی سنتا, کسی کی نہیں سنتا. کائنات کے اندر جو آپ نافرمانی دیکھتے ہیں وہ حیا کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہے. اگر انسان کے اندر حیا ہو تو کبھی وہ ایسا کام نہ کرے, لیکن حیا جب فوت ہو جاتی ہے تو پھر جس کا جو جی چاہے وہ کرے. اسی کو اس میں یہاں پر ذکر کیا. دوبارہ پڑھو.
عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور, عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور, پوشیدہ وہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے, پوشیدہ وہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے, پانی سے ہواؤں سے بنا کر پانی سے ہواؤں سے بنا کرتی ہے بجلی, بجلی بھی وہ پابند خبا ہے کہ نہیں ہے, بجلی بھی وہ پابند خبا ہے کہ نہیں ہے, پانی سے ہواؤں سے بنا کرتی ہے بجلی, بجلی بھی وہ پابند خبا ہے کہ نہیں ہے, جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر, جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر, گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے,
سبحان
اللہ, گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے, جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر, گوہر بھی وہ بادل چھپانے کے نہیں ہے.
ماشاءاللہ. دیکھیے بادل کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے اس سے پانی برستا ہے, تو بادل گویا کہ نچوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, جب نچڑتا ہے تو بارش ہوتی ہے. اب ویسے تو سارے پانی کے قطرات ہیں, لیکن انہی قطروں کے اندر کوئی گوہر بھی ہوتا ہے, اور جب وہ قطرہ سیپ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہی موتی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے. انسان تو سارے ایک جیسے ہیں, لیکن جو کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا پھر سے انسان کی بات ہی کچھ اور, وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے, پھر وہ سیپ گویا کہ وہ سیپ میں چلا گیا موتی بن گیا. تو بات یہی ہے کہ قطرہ تو سارے قطرے گرتے ہیں پانی کے سمندر میں گرتے ہیں, لیکن کوئی قطرہ ہے جو سیپ میں جاتا ہے, اور جب سیپ میں چلا گیا اللہ تعالیٰ اسے موتی بنا دیتے ہیں, پھر اس کی قیمت عام جو ہے وہ قطروں کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں کا جا کے بکتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور وہ واقعتاً اپنا دل بناتے ہیں, اللہ کی نظر میں وہ قابل قدر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے.
جو سیب میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر، گوہر بھی وہ بادل میں چھپائیں گے نہیں ہے۔ مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو طائب،
ماشاءاللہ،
مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو طائب، اب مجھ کو یہ بتلاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے۔
سبحان اللہ،
اب مجھ کو یہ بتلاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو طائب، اب مجھ کو یہ بتلاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جس سے زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، پوشیدہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے۔
ماشاءاللہ، یہ سے اللہ تعالیٰ کے حمد پر مشتمل اشعار تھے، اور یقیناً اس میں مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آخری شعر تو پورا خلاصہ ہے اس کا کہ جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اس قدر لطافت ہے، پانی الگ ہو جائے، بجلی الگ، پانی الگ ہو اور ہوا الگ ہو جائے تو بجلی نہیں ہوتی، لیکن دونوں مل جاتی ہیں تو بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بجلی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو مخلوقات ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس قدر لطافتیں ہیں کہ بہت، قطرے تو سارے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جو قطرہ سیب میں چلا گیا، اب یہ سیب میں کون قطرے کو ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کے ہونے اور اپنی ذات سے سارے کام ہونے کا یقین عطا فرمائے۔ تو یہاں آخر میں یہی بات بتائی گئی، اب مجھ کو بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ سب چیزوں میں خدا پوشیدہ ہے، ہر چیز میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ، اور جتنی بھی کائنات میں حسن پھیلا ہوا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ انسان اس نگاہ سے دیکھے کہ جس نگاہ سے دیکھنے کا اسے حکم ہے، تو پھر اسے بوڑھے چہرے کی جھریوں میں بھی اللہ نظر آئے گا، اور چھوٹے بچے کے گالوں میں بھی اللہ نظر آئے گا، پھر اس کو صرف جو ہے وہ خوبصورت عورتوں میں جو ہے حسن نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ہر چیز میں حسن دیکھ لیتا ہے۔ وہ درخت کے پتوں میں بھی دیکھے گا، وہ پانی کے قطروں میں بھی دیکھے گا، وہ حیا سے نیچے ہوئے ہوئے چہرے میں بھی دیکھے گا، ہر چیز میں اس میں اس کو حیا نظر آئے گی۔ لیکن جب اس نگاہ سے وہ نہیں دیکھتا، تو وہ نگاہ ہی جب اس نے خراب کر لی اپنی، جب نگاہ خراب ہوئی تو دل خراب ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا، یغضوا من ابصارہم، یغضضن من ابصارہم، یعنی عورتوں کو بھی کہا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، مردوں کو بھی کہا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور دونوں کو حکم دیا بالکل انہی صیغوں کے ساتھ، جو عورت کے حسب حال تھا اس کو اس کے ذریعے سے حکم دیا، جو مرد کے حسب حال تھا تو اس سے ذکر کیا کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی فرجوں کی بھی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلی سیڑھی ہے، جب آپ نے قدم رکھ دیا کسی چیز میں تو آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تو باقی سیڑھیوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سلام دعا کرتا ہے، پھر تھوڑی بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر بے تکلفی ہوتی ہے، پھر تھوڑا اور اعتماد بڑھتا ہے تو تنہائی میں ملنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ شیطان جہاں اس کو پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلی سیڑھی ہی سے ہم بچ جائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، تو دل کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور بقول حضرت والا کہ دل جو ہے یہ کیپٹل ہے، پورے انسانی جسم کا دل کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، اگر اور آنکھیں حفاظت، یہ سرحد ہیں، اگر سرحد کی حفاظت ہوگی تو کیپٹل محفوظ ہوگا، لیکن اگر سرحد کی تم نے حفاظت نہیں کی تو کیپٹل کو بھی محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنے سرحدوں کو مضبوط کرو تاکہ یہاں سے دشمن اندر داخل نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے سرحدوں کی حفاظت کر لی تو اللہ نے چاہا تو ہمارا کیپٹل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ نظروں کی حفاظت۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ چیزیں جن سے اس گناہ میں پڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، جس کو کہتے ہیں دواعی زنا، یعنی وہ چیزیں جو زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اب وہی چیزیں، آنکھوں کا ملنا، اشاروں کا ہونا، تنہائی میں ملنا، بے تکلفی کا بڑھنا، جس کے نتیجے میں انسان کسی وقت بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی شخص نے پوچھا کہ تنہائی میں مرد اور عورت کا ہونا کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ اگر تنہائی میں جو ہے موجود عورت رابعہ بصریہ ہو اور مردوں میں جنید بغدادی ہوں تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا. مطلب اتنے بڑے بڑے بھی اگر تنہائی میں ملیں گے تو خالی نہیں رہے گا شیطان سے معاملہ. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آپ جو پہلے سن رہے تھے حضرت حکیم اختر صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے واعظ کی شکل میں، حضرت نے کبھی فرمایا تھا، تو اس میں اصل میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ بھائی انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہمیشہ چھوٹا سمجھے. اللہ تعالیٰ بڑا کر دیں گے انشاءاللہ. ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں جب کوئی صاحب آیا کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بڑے مولوی صاحب کہاں ہیں، تو جس کے پاس جاتے تھے کہتے بڑے مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب تو وہ بیٹھے ہوئے چلے گا. جب ان کے پاس جاتے تھے بڑے مولوی صاحب، کہتے بڑے مولوی صاحب وہاں جاؤ بھائی سامنے بیٹھے، تو ان کے پاس جاؤ تو پھر وہ وہیں بھیج دیتے تھے جہاں سے انہوں نے بھیجا. تو جو بڑے مولوی صاحب تھے وہ اپنے آپ کو کیسے کہیں کہ میں بڑا مولوی صاحب ہوں؟ اس لیے جب ان کے پاس آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو ہے نا آج کل ہاں ہاں بولیے بولیے میں ہی بڑا مولوی صاحب ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان کے پاس جب آتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا کہاں سے آیا، تو فرمایا کہ وہ ان کے پاس چلے جائے. تو یہ ان کا کمال درجے کا جو ہے وہ ان کی انکساری اور تواضع تھی. لیکن اس سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے سبھی بڑے تھے، سب بڑے تھے. میرے پاس آئے تو میں نے ان کے پاس بھیج دیا وہ بڑے ہو گئے، انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا وہ بڑے ہو گئے، سب بڑے تھے. آج جب میں کہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں اس کا مطلب باقی سب چھوٹے. یہ نحوست ہے اس کی کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو دارالعلوم دیوبند میں ایک موقع ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کا یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر کوئی چوکیدار بھی ہوتا تھا تو وقت کا ولی اللہ تھا. اس درجے کے لوگ تھے ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے بڑائی کے اوپر انہوں نے جو بات سنائی، ایک صاحب نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے کتا بہتر ہے کہ آپ بہتر ہیں، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہا کہ اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں ہی بہتر، اور اگر میری مغفرت نہ ہوتی کتا مجھ سے بہتر. اصل مدار تو یہ ہے آخرت کی کامیابی. ہم دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھیں. آج ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس کار کوٹھی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس حشم و قدم ہے، تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کامیاب ترین انسان. لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو. اولئک المفلحون جن کو کہا گیا، اصل میں وہ کامیاب لوگ ہیں. اور خدا نہ کرے مال دولت سے نفی نہیں کی شریعت نے، اگر جائز طریقے سے انسان حاصل کرتا ہے اور تقوی اور طہارت کے ساتھ رہتا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی برائی نہیں. لیکن بہرحال اس میں آدمی کو تھوڑا سا علم آ جائے تو تکبر میں مبتلا نہ ہو. یوں نہ سمجھے کہ ہم چمن دیگرے نیس. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اصل میں جو یہ کہتا ہے نا ہم چمن دیگرے نیس، فارسی کا جملہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں. فرمایا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، کہ مجھ جیسے بڑا کوئی ڈنگر نہیں ہے. ڈنگر جانور کو کہتے ہیں، ڈھور ڈنگر پنجابی زبان کے اندر لفظ ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں، تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، مجھ سے بڑا کوئی جانور نہیں. تو اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ، بڑا تو اللہ بنائیں گے. ہم تو اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتے رہیں اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اگر یہ سمجھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ راہ سلوک طے ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، دوسرے کو حقیر سمجھتے رہے، تو راہ سلوک کا قدم طے ہونا تو دوسری بات ہے، وہ اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں. راہ طریقت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. اس معاملہ تو وہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہے، اور جو ایسا سمجھتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے. تو اس لیے بہرحال تکبر سے بچنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے جس کے لیے بڑائی رکھی ہے اس کو آدمی بڑا سمجھے، اور جو جس کو جس درجے میں رکھا ہے اس کو اس درجے میں رکھنا چاہیے. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ گھڑے گھوڑوں سب کو ایک ہاتھی سے ایک لاٹھی سے ہانکا ہے، ایسا نہیں. بلکہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ ہر آدمی کو ان کے منصب کے مطابق، تم جو ہے مجلس ہے تو اس میں بھی جگہ دو. اور ویسے بھی ہمارے ہاں جب مجالس ہوتی ہیں ہمارے جامع دارالعلوم کراچی میں یا کہیں اور بزرگوں میں، تو اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہے ظاہری اعتبار سے، حقیقی مقام تو اللہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بڑے ہیں تو ان کو آگے بٹھایا جاتا ہے، بزرگوں کے قریب بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حسب مراتب بٹھایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ بڑوں کا حکم ہوتا ہے کہ بھی مراتب کا خیال رکھے. اور کسی نے کہا کہ حسب مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو نے مراتب کا خیال نہ کیا تو پھر تو زندگی، اس لیے مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن کسی کے لیے یہ زیب نہیں ہے دیتا کہ آدمی خود کو بڑا سمجھے، دوسرا اس کو بڑا سمجھ کے قریب کرے تو الگ بات ہے، لیکن خود آدمی سمجھے کہ میں بڑا ہوں لہذا میرا حق ہے میں اسٹیج پہ بیٹھوں جا کے، یہ صحیح نہیں. کوئی آدمی اگر خود سے چاہے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ جائز نہیں. لیکن اگر کسی کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نہیں چاہتا تو کوئی حرج نہیں. کتنا فرق ہے، ایک یہ کہ دل میں ہے کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ جایا کریں، لوگ ہاتھوں کو چوما کریں، اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ ٹھیک نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، اور آپ کی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ اکرام آپ کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ صحابہ کا دل چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ دین کا تقاضا یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جب میں آؤں تو میں لوگ بیٹھے رہے کھڑے نہ ہوں، اس لیے صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی تھی تشریف لے جاتے تو چونکہ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب ہر ایک نے اپنے اپنے جانا ہوتا سب کھڑے ہو جاتے تھے. وہاں اصل میں وہ چیز نہیں ہے، آنے پر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کچھ دل میں پیدا ہو سکتی ہے بات، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد جب جا رہے ہیں کھڑے ہو گئے تو اس میں اگر سب کھڑے ہو جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ مجلس ختم ہو گئے ہر آدمی نے اپنے اپنے گھر جانا. تو بہرحال ان چیزوں کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اگر ذہن میں خیال رکھیں گے تو خرابی پیدا نہیں ہوگی، ورنہ انسان اگر ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتا تو انہی باتوں سے انسان میں تکبر ہو جاتا ہے. نماز پڑھے لیکن یہ سمجھے کہ بھائی جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی. اور اسی چیز کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، تین دفعہ استغفر اللہ فرما. کیوں؟ حالانکہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے نماز پڑھوا دی تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ الحمدللہ ہونا تو ہی چاہیے، لیکن آپ پڑھ رہے استغفر اللہ، یہ بتانے کے لیے کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی نماز ویسی ادائیگی نہیں ہو سکی، اس پر استغفار کر رہا ہوں، یعنی اس کمی کوتاہی پر جو مجھ سے ہوئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اصل تو ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ اپنی نماز پر آدمی جو ہے وہ غرور نہ کرے، روزہ رکھے غرور نہ کرے، ہاں مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھ سے روزہ رکھوا دیا، یا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نماز پڑھوا دی، یا اللہ کا فضل ہے کہ دین پر مجھے چلا رہا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم سمجھے، اپنی تعریف نہ سمجھے، فخر نہ کرے اس پر، بلکہ اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں توفیق دی اس بات کی کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اسی طرح دیگر عبادات انجام دیں. تو بہرحال مرد ہوں یا عورتیں اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ بڑا کر دیں کسی کو، کہیں کہ بھائی یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، تو اندر ہی اندر آپ دل میں استغفار کرتے رہیے پھر بھی، لیکن اللہ نے بڑا کیا تو اس پہ الحمدللہ بھی کہی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ یقیناً اگر کوئی آدمی تعریف نہ کرے بلکہ کہے کہ بڑے خبیث آدمی ہے تو بتائیے یہ بات آپ کے لیے اچھی ہوگی؟ تو یقین اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے میری، بغض اور عناد نہیں رکھا، اگر بغض و عناد ہوتا تو نہ جانے کیا کہتا ہی. اب جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کلمات تحسین کروا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر کرے. انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مزید آگے بڑھائے گا اور توفیق دے گا، دونوں جہاں کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اچھا اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یاد دلا دی ہے بات، چونکہ سنت طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے. اچھی بات ہے اگر اب تک کسی نے نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے. اور نماز میں تو مجھے خیال آیا تھا پہلے کہ بھائی رجب کا پہلی ہوگی یقیناً، لیکن اب رجب چاند ہو گیا ہے اس لیے دعا پڑھ لیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رجب کی ابتدا ہی سے رمضان تک پہنچنے کا اشتیاق ہوتا تھا. الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے بھائی کامران کو کہ ذہن میں ذہن نشین کر دیا, یاد دلا دیا, تو الحمدللہ آپ سب نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رجب میں برکت بھی عطا فرمائے, ہمارے شعبان میں بھی, اور ہم سب کو اس سے سال کا رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا الله آپ کا فضل و کرم ہے, ہمیں آپ نے اتنی زندگی عطا فرمائی. اے اللہ اپنے فرما برداری والی زندگی عطا فرمائی. ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں, آپ کا شکر کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگی کے اوقات باقی ہیں, ماہ و سال باقی ہیں, آپ کے علم میں ہیں. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نصیب فرما, آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں, یا اللہ سب کو دین متین پر چلنے والا بنا. اے اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موجودہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے. اے اللہ دین اور اہل دین کے لوگ دشمن ہیں اور ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی مسلمان بھائی اللہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے اس غفلت سے انہیں بیدار فرما دے. اے اللہ دنیا کی رنگ رلیوں میں اور دنیا کی لشپش میں اللہ گم ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما کر فکر آخرت نصیب فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما, اپنے نام کی عظمت ہمیں عطا فرما, اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما. اللہ العالمین آنے والوں کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ زندگی آپ عطا فرمائیں فرما برداری والی زندگی ہو. اے اللہ آپ کے حکموں کی تعمیل ہمارا فریضہ ہو اور ہم آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ اللہ اپنے فضل خاص سے ہر تمام کاموں کے انجام اب بہتر فرما دیجیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بیماریوں سے انہیں بھی نجات عطا فرمائے, ظاہری اور باطنی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما کر انہیں بھی اور ہم سب کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما. کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. خواہشات نفسانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں طائف صاحب کے اس شعر کے مصداق بنا دیجئے کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے. اصل میں اس کو اگر آپ تفصیل سے سمجھ لیں تو یہ ہے کہ چند دن رک جائیے گانا بجانے سے مراد لے لیں منکرات, جو بھی منکر ہیں, جو بھی گناہ کے کام ہیں, ان سے آپ یہاں پر رک جائیے اور جب انشاءاللہ جنت میں جب آخرت میں پہنچیں گے تو پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اب شوق سے گاتے بجاتے جنت میں جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جب تک زندگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے ہر قسم کی پریشانیوں سے ہر قسم کی مشاکل سے ہر قسم کی مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اور موجودہ زمانے کے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں سے مصائب کا خاتمہ فرما دیجیے, مشکلات کو اے اللہ دور فرما دیجیے اور ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.